الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
حضرت سيدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول اکرم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوہ تہاما پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے رسول الثقلین رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے سلام عرض کیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دے کر ارشاد فرمایا کہ اس کی آواز جنوں جیسی ہے. پھر اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا نام ہاما ہے، میرے والد کا نام حیم اور ہے، میرے دادا کا نام لاقیس، اور لاقیس جو تھے وہ ابلیس یعنی شیطان کا بیٹا تھا. تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف دو پشتیں ہیں. پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے.
آقا، جن دنوں قابل نے حابیل کو شہید کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ تھا، مگر بات چیت سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا اور لوگوں کے کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا تھا
تاکہ وہ اپنے خیش و اقربا اور عزیزوں سے بدسلوکی کریں. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو تم بہت برے ہو. اس نے عرض کیا، حضور مجھے ملامت نہ فرمائیں، میں تو آپ کی خدمت میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ملاقات کی ہے اور ان کی بارگاہ میں بھی میں نے توبہ کی ہے، اور ایک سال ان کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا ہوں. حضرت سیدنا ہود، سیدنا یعقوب اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی مبارک صحبتوں سے بھی فیضیاب ہو چکا ہوں، اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچایا تھا. اور اے نبیوں کے تاجدار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا. تو یا رسول اللہ، ان کی طرف سے سلام قبول فرمائیے. آقا، میری یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبانیں حق کے ترجمان سے مجھے کچھ اللہ کا کلام تعلیم فرمائیے. چنانچہ رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے سورہ مرسلات، عما یتساءلون، سورہ اخلاص، معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، اور والشمس تعلیم فرمائیں. اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جس وقت تمہیں کوئی ضرورت درپیش ہو تو میرے پاس آ جانا، اور ملاقات کا سلسلہ ختم مت کرنا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا، لیکن حامہ کی بابت پھر کچھ ارشاد نہ فرمایا. اللہ جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے. پیارے پیارے سائی بھائیوں، گزشتہ جمعرات میں نے جنات کی کچھ تاریخ اور جنات کے عجیب و غریب حالات آپ کو سنائے تھے، اور جنات کے بارے میں پڑھے لکھے جاہل بعض سب نے وہ نعوذ باللہ سرے سے انکاری کرتے جنات کے وجود کا، اور جنات کا وجود جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کی سورتوں میں جنات کا تذکرہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جنات کا وجود جب قرآن سے ثابت ہے تو اس کے وجود کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. یہ شرعی عقیدہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت. تو وہ حالات آپ کیسے سے سن سکیں گے. آج میں نے ارادہ کیا تھا کہ چند جنات کی حکایات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق پیدا کی ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ بے شمار جنات ایسے ہوئے کہ جنہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اور انہی میں شیطان کا یہ پوتا بھی شامل ہے، پر پوتا، کہ جس نے مطلب انبیاء علیہ السلام کی صحبت بھی اٹھائی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سلامی کے لیے حاضر ہوا، اور سرکار کی غلامی کا پٹا بھی اپنے گلے میں اس نے ڈالا، قرآن کی صورتیں بھی اس نے سیکھی. تو شیطان جو ہے وہ جنات میں سے رشتہ نہیں. تو پتا چلا کہ شیطان کی اولاد میں سے ایسے ہوئے کہ جو مسلمان ہو گئے. تو جس کا باپ کافر ہو اس کا بیٹا مسلمان نہ ہو، کافر ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ابو جہل اتنا بڑا کافر ہوا ہے اور کافروں کا بہت بڑا سردار تھا، اور اس کی موت بھی کفر پر واقع ہوئی غزوہ بدر میں. معاد اور معبد نامی دو مدنی منوں نے رضی اللہ عنہ اس پر حملہ کیا اور اس کے قتل کا باعث بنے. اس ابو جہل جیسے سخت کافر کے فرزند حضرت سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہوئے. تو اس لیے مطلب کسی کے بارے میں کچھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باپ اگر برا ہے تو بیٹا برا ہوگا، یا بعض اوقات بیٹا برا ہوتا ہے تو اس کا الزام باپ پر نہیں ڈالا جا سکتا. جیسے عام طور پر یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں دنیا کو تبلیغ کرتے ہو، ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو، اپنے بچوں کی تو اصلاح کرو، بعد میں دوسروں کہنا. تو یہ بھی ایک شیطانی مطلب وہ وار ہے. بھائی ٹھیک ہے، اگلا اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کرتا، تمہیں اگر اچھی بات بتاتا ہے اس کو ایڈاپٹ کر لو، ورنہ یہ ٹالنے والی چھوڑ ہے نا، کام آگا اس کو ٹال. تو یزید جو تھا، اس کے والد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی تھے اور قاتل وحی تھے. یزید کتنا پلید نکلا. سیدنا نور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو بہت بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں. بیٹا ان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غرق ہوا کافروں کے ساتھ. تو اس طرح مطلب یہ کہ باپ اور بیٹے میں فرق ہو سکتا ہے. تو کوئی بیٹے کی وجہ سے باپ کو برا نہ کہے اور باپ کی وجہ سے بیٹے کو برا نہ کہے, کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے. سب اپنی اپنی قبروں میں جائیں گے, اپنے اپنے حساب کتاب ان کو ہوگا. البتہ یہ ضروری ہے کہ باپ اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے بھرپور کوشش جاری رکھے. سائیں بھائیوں, ہمیشہ جب بھی آپ بیان سنیں تو مہربانی کر کے نگاہیں نیچے کر لیا جائے. یہ آپ کے فائدے کی عرض کر رہا ہوں بات. شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ توجہ سے سنیں, لہذا آپ ادھر دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے, پیچھے دیکھیں گے, تو اب بیان آپ کو پورا سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جب بھی بیان سنیں نیچی نگاہیں کیے توجہ سے سنا کریں تاکہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں, ورنہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے والے بیان کی برکتوں سے محروم رہ جاتے. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ باپ پر یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی اصلاح کی بھرپور کوشش جاری رکھے, اور یہ حکم قرآنی ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. وقودہا الناس والحجارہ, اور جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تو اولاد کی اصلاح کی حتی الامکان کوشش تو کرنا ہی ہوگا. یہ اس لیے وضاحت کی کہ کہیں میرے بیان سے ہم کو یہ نہ سمجھے کہ باپ پر ذمہ داری نہیں, اپنی اولاد کی وہ فکر ہی نہ کرے. نہیں, فکر تو اس کو کرنی ہی کرنی ہے. یہ شریعت مطلب اس طرح تو مطلب تاکید رکھتی ہے کہ اپنے اولاد کی اصلاح کرے. پھر بھی اگر اولاد بہک جاتی ہے اور وہ اصلاح کی راہ نہیں لیتی, تو اگر باپ نے ماں نے بھرپور کوششیں کی تو اب ان کے ذمے گناہ نہیں ہوگا. اگر یہ کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر یہ پھنس جائیں گے. تو بہرحال میں آج آپ کی خدمت میں جنات کی چند حکایات پیش کرنے لگا تھا. مکہ معظمہ میں ایک کافر, سخت کافر رہا کرتا تھا جس کا نام تھا ولید. اس ولید پلید کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس کی یہ پوجا کرتا. ایک دن عجیب بات ہو گئی, اس بت کے اندر حرکت پیدا ہو گئی اور وہ بول پڑا اور کہنے لگا, لوگوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول نہیں ہے, نعوذ باللہ, اس کی ہرگز تصدیق مت کرنا, اس پر ایمان مت لانا, معاذ اللہ. یہ سن کر ولید تو بڑا خوش ہو گیا اور خوشی خوشی باہر نکلا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ مبارک ہو, آج تو میرے معبود نے بات کی, گفتگو کی, اور صاف صاف اس نے کہہ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو اور لوگ بھی تجسس میں جمع ہو گئے اور بت کے پاس یہ لوگ پہنچے تو بت وہی جملے دوہرا رہا تھا اپنے. یہ سارے کافر بھی خوش ہو گئے کہ واہ بھائی, ہم لوگ تو سچے ہیں, ہمارا بت بول رہا ہے. چنانچہ ولید نے ہر جگہ بات مکہ شریف میں پھیلا دی کہ میرا بت بول پڑا, اور سب لوگ جمع ہونا اور کل اپنے کانوں سے سن لینا, آنکھوں سے دیکھ لینا کہ میرا معبود سچا ہے اور یہ بولتا بھی ہے. اور اسی طرح اس نے یہ خبر اسی طرح سرکار تک بھی پہنچا دی اور نعوذ باللہ ان کو بھی دعوت دے دی, چیلنج دے دیا کہ آؤ تم بھی سن لو, یقین نہیں آتا ہے. چنانچہ بہت بڑا جلسہ اس کے یہاں جمع ہو گیا اور ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. جب پبلک خوب جمع ہو گئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جلوہ گری ہو گئی تو پھر بت میں حرکت پیدا ہوئی اور بت نے بولنا شروع کیا. لیکن اب کی بار بت بولا, اے مکے والوں خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین بر حق ہے, تم اور تمہارے بت جھوٹے گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں. اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے, لہذا عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو. غضب ہو گیا, ولید کی حالت خراب ہو گئی, غصے میں آ کر اس نے اپنے خدا کو اٹھایا اور زمین پر زور سے دے مارا اور اپنے خدا کے پرخچے اڑا دیے تھے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے چلے. کچھ آگے چلے تھے کہ راستے میں ایک سبز لباس میں ملبوس گھوڑے سوار ملا, جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور اس سے خون جو تھا وہ ٹپک رہا تھا. اس نے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا اور سرکار نے پوچھا کہ جواب کے بعد تم کون؟ وہ بولا, حضور میں جن ہوں, حضور کا غلام ہوں, مسلمان ہوں, جبل طور پر میری رہائش ہے, میرا نام مہین بل ابہر ہے, میں کچھ دنوں کے لیے باہر گیا ہوا تھا, آج گھر واپس لوٹا تو میرے گھر والے رو رہے تھے, میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکے میں آ کر ولید پلید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کرے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر میرے تو انگ انگ میں آگ لگ گئی, رواں رواں آپ کی محبت میں بےتاب اور بے قرار ہو گیا. چنانچہ میں تلوار لے کر اس جن کے تعاقب میں پہنچا, اس سے پہلے کہ وہ بت میں داخل ہو میں نے اس کو آ لیا اور اسی تلوار سے اس کے ٹکڑے اڑا دیے. اس کو قتل کرنے کے بعد اس ولید کے بت میں گھس گیا اور آج میں نے آپ کی سرا خانی کی. بت جو بول رہا تھا وہ میں خود آپ کی نعت شریف پڑھ رہا تھا. سرکار نامدار شہنشاہ عالم مدار شفیع روز شمار سید الابرار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر بڑے خوش ہوئے اور اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی. تو میرے پیارے پیارے بھائیوں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن بھی ہوتے تھے, ان میں عاشق رسول بھی ہوتے تھے, صحابہ بھی ہوتے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر انہیں مطلب دینے کے بہت درد ہوتا تھا, روتے بھی تھے غم مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور مد مقابل سے ٹکرا بھی جاتے تھے. اور اس سے یہ بھی سبق اور درس حاصل ہوا کہ اگر کوئی اس طرح کی انہونی بات ہو جائے جو شریعت سے ٹکراتی ہے تو اس کو آنکھیں بند کر کے مان نہیں لینا چاہیے جب تک شریعت اس کی تصدیق نہ کرے. تو میں الحمدللہ شروع سے ہی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے اولیاء سے محبت نصیب فرمائی اور ایک عرصہ ہو گیا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا میں غلام ہوں زمانہ ہو گیا. بڑی عقیدت اور بالکل میرے آئیڈیل یہی کہ یہ جو فرمائے وہی اسلام کا سچا عقیدہ ہے. جب تک آئیڈیل نہیں بناتا آدمی کو گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو شیطان بہت سارے کرشمے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں دکھا سکتا ہے. تو اس لیے مطلب اس طرح کی باتوں میں نہیں آتے. بات ہونی چاہیے بالکل شریعت کی. جیسے کہ بعض لوگ مطلب وہ عامل ہوتے ہیں وہ خبریں دے دیتے ہیں تمہارا بچپن میں یہ ہوا تھا فلاں یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا تو لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ یار یہ خبر صحیح دے رہا ہے. اچھا بعض خبریں ہوتی بھی صحیح ہیں. اب وہ عامل جو ہے وہ اکثر شریعت کا پابند بھی نہیں ہوتا, ہوتا بھی کلین شیو ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا, گالیاں بھی دو دو ٹکڑے نکالتا ہے تو لوگ بڑے معتقد اور اس کے مرید بنتے ہیں اور بہت بھائی بڑا باکرامت ولی شخص ہے. بھائی اس کی داڑھی نہیں ہے, داڑھی تو اس نے دل میں رکھی ہوئی ہے. بھائی یہ نماز بھی نہیں پڑھتا. یہاں اپنے کو کیا پتا بزرگوں کا یہ رمز کی باتیں ہوتی ہیں. یہ کبھی مدینے میں نماز پڑھتے ہیں, کبھی مکے میں نماز پڑھتے ہیں, اپن کو نظر نہیں آتا. تو وہ بھارا بھی ہے کہ تبلے پر تھاپ پڑ رہی ہوتی ہے اور وہ جھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ نماز مدینے میں آ کے پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں, کسی کو پتا نہیں چلتا. تو اس طرح کے مطلب بہت سارے سلسلے بھی آج کل بھی چل رہے ہیں مطلب. تو اس لیے میں نے کہا کوئی اگر ان میں خلاف عقل بات دیکھی بھی جائے تو وہ شریعت سے اگر ٹکراتی ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا, اس شخص کو نہیں مانا جائے گا. ہر بات کو ہم کہتے ہیں یار اس کی کرامت ہے, تو کرامت اسی وقت کہلائے گی جب وہ اگلا واقعی ولی ہے, مومن ہے تو معونت کہلائے گی. اور اگر وہ فاسق و فاجر ہے, کلین شیو ہے, بے نمازی ہے, گانے بازے سنتا ہے, اس طرح کا آدمی ہے, جھوٹ بولتا ہے, تو فاسق ہے تو اس سے اگر کوئی بات ایسی صادر ہو گئی تو اس کو استدراج کہیں گے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینکنا اور وہ اژدہا بن جانا یہ معجزہ کہلائے گا. مقابلے میں جادوگروں کا رسیاں پھینکنا اور ان کا سانپ بن جانا, باتیں دونوں عجیب ہیں لیکن چونکہ وہ جادوگر تھے کافر تھے اس وقت تو اس لیے ان کا استدراج کہلائے گا. بعد میں بے شک وہ مسلمان ہو گئے. اسی طرح جو مطلب اس طرح کے کرشمے دکھاتے ہیں تو وہ مطلب ایسے شخص جبکہ شریعت کے عین مطابق ہو جبھی ان کی پیروی کی جائے ورنہ ان کی پیروی نہ کی جائے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سنایا. ایک بادشاہ ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس بزرگ کے پاس کچھ سیب نظرانے میں آئے ہوئے تھے, ان میں ایک سرخ اور نمایاں خوبصورت سا سیب تھا. بادشاہ کے منہ میں پانی آیا اور اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہ بزرگ میرا مطلوبہ سیب اٹھا کر مجھے عطا فرما دیں بس جب ہی مانوں گا کہ یہ اللہ کے ولی کہ میرے دل کی بات جان لے. تو اس بزرگ نے مطلب کہنا شروع کیا کہ میں سیاحت پر تھا تو ہرتے پھرتے میں ایک مقام پر پہنچا, وہاں کسی شخص کے پاس ایک گدھا ہوتا تھا. اس گدھے میں بڑا کمال تھا اور وہ کمال یہ تھا کہ کچھ لوگوں کی چیزیں آپس میں تبدیل کر لی جاتی. مثلا اس کی گھڑی اس کے پاس رکھ دی, اس کا رومال اس کے پاس رکھ دیا, چیزیں تبدیل کر دی جاتی. پھر اس گدھے کو کمرے میں سے لایا جاتا اور وہ گدھا جو ہے ہر ایک کی چیز اصل مالک کے پاس اشارے سے یا پاؤں سے دھکیل کر پہنچا دیتا. یہ کہہ کر اس بزرگ نے سیب اٹھایا اور سیب اٹھا کر بادشاہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں نے تمہارے دل کی بات جان لی اور تمہارے دل کی خواہش کے مطابق تمہیں سیب دے بھی دیا تو یہ بتاؤ اس گدھے سے بڑھ کر کیا کمال کیا. تو پتا چلا کہ کمال کرشمہ دکھانا نہیں ہے, کمال شریعت کی پابندی ہے. ایک بزرگ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک عرصے تک ان کی صحبت میں رہا, پھر اپنا بوریا بسترا سمیٹا اور لگا چلنے. پھر کہاں چلے تو حضور آیا تھا کہ مرید بنوں گا لیکن بڑا عرصہ میں نے کٹولا آپ کو مگر آپ نے کوئی کرامت نہیں دیکھی تو اس لیے بس میں چلا. آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کبھی میرا کوئی فرض چھوٹتا دیکھا آپ نے؟ عرض کیا نہیں. کیا کوئی واجب ترک ہوتے دیکھا؟ نہیں. کیا کوئی سنت میری چھوٹتے دیکھی؟ یہ بھی نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ شریعت کی پابندی ہی مطلب سب سے بڑی کرامت. تو اصل کرامت یہ شریعت کی پابندی ہے. ہمیں مطلب صحیح بات ہے کہ بندہ ٹٹولنا نہیں آتا, ہمارے پاس شرعی معلومات نہیں. ہمیں کوئی تعویذ دے دے ہمارا مرض دور ہو جائے, ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی بس بزرگ ہے. جن چڑھ گیا ہمارے کسی عزیز کو, کسی نے جن اتار دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ بہت پہنچا ہوا ہے اور اس نے جنات اتار دیا. آپ کو حیرت ہوگی جنات پر کافر بہت اچھا اتارتے ہیں, وہ بھی بڑے جنات اتارتے ہیں, بڑے جادو کے توڑ کرتے ہیں. تو کیا ان کو بزرگ مان لو گے؟ درد سر ہو گیا یار, دم کیا میرا درد سر ختم ہو گیا. تو جو ڈاکٹر دل چیر کے بدل دے آپ کا, آپریشن کر کے آپ کا گردہ نکال دے یا گردہ ڈال دے, یا آپ کو کئی ڈاکٹروں سے ٹھیک نہ ہوا اور ایک سمجھدار ڈاکٹر مل جائے تجربہ کر, اس سے آپ کا مرض درست ہو جائے, تو آپ بولے بہت بڑا ولی اللہ ہے میری بیماری دور ہو گئی. تو یہ سارے ہوتے ہیں طریقے علاج. سمجھے, اصل شفا دینے والا اللہ ہے. تو اس لیے اگر کسی کے ذریعے ہمیں کوئی اس طرح کا فائدہ پہنچا تو اس کو فیض, یعنی یہی فیض ہے, یہ نہیں کہتے. عوام الناس میں یہ تاثر میں نے بہت دیکھا تاثر. تو مطلب یہ مطلب فیض اسی کو کہتے ہیں کہ بیماری دور ہو جائے, روزی لگ جائے, تنگ دستی دور ہو جائے, قرض داری دور ہو جائے, پیسہ خوب آ جائے, بانڈ لگ جائے. اور اگر غربت ہے, افلاس ہے, تنگ دستی ہے تو لوگ بیت بھی توڑ دیتے. بعض اوقات وہ مطلب ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کو نوکری نہیں ملتی, روزگار کی تنگی ہوتی ہے, اپنے پیر کو چھوڑ دیتے. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی بارگاہ میں ایک شخص جو سید صاحب تھے وہ اکثر حاضر ہوتے تھے, اور جب بھی تشریف لاتے تو بس وہ اپنی تنگ دستی کا رونا روتے, اپنی غربت کے فسانے چھیڑتے. ایک بار میرے آقا امام اہل سنت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سید صاحب ایک مسئلہ بتائیے, باپ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے, باپ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا وہ بیوی اس کے بیٹے کے لیے جائز ہو جائے گی؟ یعنی اب باپ کی بیوی اس کے بیٹے سے, یعنی ماں بیٹے کی شادی, بیٹے کے لیے جائز ہو جائے گی, نکاح درست ہو جائے گا. اس نے اچھا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے, نکاح تو کبھی نہیں ہو سکتا اس طرح ماں بیٹے کا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سید صاحب آپ کے جد اعلی, آپ کے والد محترم مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ تنہائی میں اپنی مبارک داری پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا تھا کہ اے دنیا تو کسی اور کو اپنے دام میں پھنسانا, جا میں تجھے ایسی طلاق دیتا ہوں جس میں رجوع نہیں ہے. یعنی شہزادے آپ کے والد محترم مولا مشکل کشا نے تو دنیا کو طلاق دے دی ہے, تو کیا جب اسی وجہ سے تنگ دستی آپ کے یہاں ڈیرا ڈالے پڑی ہے؟ تو یہ آپ کی سمجھ میں آ گئے, پھر بھی حاضر ہوتے رہے, بدبن نہیں ہے حاضر ہوتے رہے, لیکن منصوبہ شریف نے اس کے بعد کری بھی سید صاحب نے اپنی تنگ دستی کی شکایت نہیں کی. یہ واقعات فیضان سنت میں بھی ہے, منصوبہ شریف کے اعلیٰ حضرت سے میں نے لیا منصوبہ. ایک بار پنجاب سے کوئی سفر کر کے سائن بھائی میرے پاس آئے تھے, وہ شریف کے پاس سے اپنی تنگ دستی اسی وجہ سے, یہ اس واقعات کر رہا ہوں سچا. تو میں الحمدللہ عام طور پہ روزانہ دو بار درس ہوتا ہوں فیضان سنت کا, تو بھر میں تو برسوں پرانی بات ہے, تو میں نے فیضان سنت کا درس لیا, وہ میرے درس میں بیٹھے تھے اور اس کے فائدے کے وہ واقعہ درس میں آ گیا اور میں نے بیان کیا. وہ اسلامی بھائی جو بیچارے خاص پنجاب سے مجھ سے نہیں آئے, انہوں نے یہ تاثر دیا, انہوں نے بتایا کہ میں آیا تو اپنی تنگ دستی کے لیے تھا, لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درس میں آپ نے واقعہ سنایا اس نے میرا مسئلہ حل کر دیا اور اب مجھے تنگ دستی کا شکوہ نہیں کرنا. الحمدللہ. تو ہر علی کے میرے پیارے پیارے سائیں بھائیو, شیطان کے بہت وار ہوتے ہیں اور اس طرح کے وار سے مطلب شیطان جو ہے وہ بندے کو چاروں خانے چت کر دیتا ہے, اس کی سوچ بنتی نہیں ہے. تو فیض اس کو نہیں کہتے کہ ہمیں مطلب یعنی کہ دولت کا ڈھیر لگ جائے, ہم مالدار ہو جائیں, ہماری دنیاوی یا جسمانی بیماریاں چلی جائیں, اور اس طرح مطلب یہ کہ ہمیں پلاٹ مل جائے, ہمیں بانڈ لگ جائے, تو فیض نہیں کہتے. یہ دنیاوی نعمتوں کی برسات جو ہے اس کی پذیرائی نہیں. بزرگوں کے تو یہ اقبال پڑھے کہ اگر تم پر دنیا کشادہ ہو جائے, دنیاوی نعمتیں تمہیں مل جائیں, دنیا کی فراوانی ہو, دولت کی فراوانی ہو, تو ڈر جانا چاہیے, وہ ڈر جانا چاہیے کہ کہیں استدراج تو نہیں. شاید اس روایت سے ہمیں یہ سمجھنے کو ملے کہ اللہ تعالی جب کسی کو گرفت کرنا چاہتا ہے, یہ شرح صدور کی روایت ہے جس کا میں آپ کو مطلب دینے کے مضمون عرض کر رہا ہوں, کہ جب اللہ تعالی قیامت میں کسی کی گرفت کرنا چاہتا ہے تو اس کو نیکیوں کا صلہ دنیا میں دینا شروع کرتا ہے, اس کی جان میں تندرستی دیتا ہے, اس کے مال میں فراوانی اور کثرت ہو جاتی ہے, اولاد میں بھی اس کو سکھ ملتا ہے, مثلا اولاد بھی اس کی تندرست ہے, اس کی اطاعت گزار ہے, اس کو ستاتی نہیں ہے, پریشان نہیں کرتی, اچھی پوسٹوں پر آ جاتی ہے, اچھا کماتی ہے, جیسے ہوتا ہے تو اولاد کا اس کو سکھ دیتا ہے اور اس طرح اس کا نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر اب بھی نیکیاں باقی ہیں تو اس کی موت میں بھی سکرات میں بھی آسانی کر دی جاتی ہے. تو یہ لوگ بولتے ہیں کام ہوتا کہ نہیں ہوا, اتنی آسانی سے روح قبض ہو گئی. صبح بھلا چنگا ناشتہ کر کے گیا تھا, ہفتہ بولتا چلا گیا, کسی کی محتاجی نہیں, ذرا سی بھی تکلیف نہیں, بیٹے کو ہاتھ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سکرات سے بھی اس کو آسانی دیتا ہے. تو اس طرح اس کی نیکیوں کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں چکا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گرفت کر لیتا ہے. اب اس کو یوں سمجھ لیا کہ کوئی بے روزگار کسی پیر کا مرید ہو جائے اور پھر وہ تندرست ہو جائے اور اس کے بعد دولت کی فراوانی, اولاد بھی اس کی سیٹ ہے, خوب وہ پڑھ لکھ کر مطلب بڑی پوسٹ حاصل کر لے, تو یہ تو یہی بولے گا مجھے پیر صاحب سے بڑا فیض ملا ہے, بڑے داڑھی رکھنا بھی نصیب نہیں ہوا بندے کو, نمازوں بھی کا بھی حساب کتاب ایسے ہی ہے, فجر میں بھی سویا رہتا ہے, لیکن پیر صاحب کا فیض بہت ہے کہ وہ مال کی مطلب یہ نہیں کہ وہ لہر دوڑی ہوئی ہے اور دولت ہی دولت ہے, پیر صاحب کا بڑا کرم ہے. بڑا آج کل کی یہ سوچ اور کانسیپٹ لوگوں کا بتا رہا ہوں کہ چاہے نمازی نہیں بنا, داڑھی رکھنا نصیب نہیں ہوئی,
سنتوں کا پابند نہیں بنا، فیشن پرستی نہیں گئی، گھر کی خواتین نے پردہ شروع نہیں کیا، لیکن اگر دولت کی فراوانی ہو گئی تو بس اس بزرگ کے پاس ہم گئے اور اس کا فیض ملنا شروع ہو گیا اور ہم مالا مالا ہو گئے۔ یہ دنیا کی سوچ ہے، حالانکہ اس میں یہ خدشہ ہے، بزرگوں کا قول ہے کہ ڈر جانا چاہیے کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو۔ تو حدیث میں بھی ہے کہ اس طرح نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ملا۔ اچھا، اس نے معاف کیجیے کہ اس پیر صاحب ہے، بزرگ کا بچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کا قصور نہیں، وہ صرف لوگوں کی سوچ میں بتا رہا ہوں کہ مطلب بزرگ وہ ہے، پیر وہ ہے، پیر کامل وہ ہے کہ جس کے پاس جا کر ہماری دنیاوی مشکلات آسان ہوں اور ہمیں بہت کچھ مطلب دنیا کا امبار ہمارے پاس لگ جائے، آخرت کا فائدہ ہو نہ ہو اس کی تو سوچ ہی نہیں ہے، بس جس کے پاس ہمیں دنیا مل گئی تو ہم سمجھتے یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ تو یہ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتا ہے، جس کو آخرت میں نوازنا چاہتا ہے، تو حدیث شریف ہے کہ وہی شرع صدور کی روایت کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو اس کو دنیا ماں اس کی جان میں تکلیف، جان میں اس کو تکلیف دیتا ہے، صحت اس کی ہاضما خراب ہے، سر میں درد، کمر میں درد، مجھے تو عورت کو نکاح ہو گیا ہے، مجھے تو سجائے بھی پورا نہیں دیتا، پرہیزی پر ہی گزارا ہے، دواؤں سے چل رہا ہوں، لوگ بولتے ہیں نا سر، تو لوگ اس کو آپس سمجھتے ہیں یہ سبب رحمت ہے، تو اس کو جان میں تکلیف دے کر اس کے گناہوں کو مٹائے گا، اولاد میں تکلیف، میرا بیٹا بڑا نافرمان ہو گیا ہے، ہیروئن پیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس کو بہت ستاتا ہے، لوگ بےچارے فریاد کرتے ہیں، تو اس طرح اولاد کی تکلیف یا اولاد بیمار ہے، پریشان ہے، تو اس کی وجہ سے بھی گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، اب بھی اس کے گناہ باقی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو سکرات میں تکلیف دیتا ہے، تو موت کی تکلیف بہت خطرناک ہے، لیکن مومن کو اس سے اجر ملتا، اجر ملتا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو گناہ مٹاتا ہے اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن درد سر بھی ہوا تو موڈ اپنا آپ ہو جائے گا، معمولی نزلہ بھی ہوا تو مزاج خراب ہو جائے گا، صبر آدمی کرے کہ یہ تکلیف ہے میرے لیے بہتر۔ اب ذرا آپ میری اس بیان کردہ روایت سے پیمانہ اپنے ہاتھ میں مت پکڑ لیجئے گا، اب جو مالدار ہے اس کے خلاف ہو گئے کہ بھائی یہ بڑا پاپی آدمی ہے، اس کو دولت دے کر دنیا میں مطلب اس کو سزا مل رہی ہے، یا کہ کسی بیچارے کا ہارٹ فیل ہو گیا تو اس کے لیے آپ بدگمان ہو گئے کہ اچھا اچھا اس کا ہارٹ فیل بڑی آسان موت ہے، وہ الیاس قادری نے حدیث سنائی تھی نا، تو اس کو نیکیوں کی اس کو مطلب جزا ملنے کا آسانی ہوگی اور ابھی آخرت میں اتنی خیر نہیں تھی، نہیں یہ آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں کوئی پیمانہ نہیں، میں نے ایک روایت سنی، اس کا مطلب ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو مالدار ہے یا جو مطلب اس طرح جس کے ساتھ معاملات ہوئے تو اب یہ سمجھ لیا جائے کہ نہیں یہ ایسا ہی ہے، یہ ہمارے پاس پیمانا نہیں تھا، یا جو بیچارہ مطلب مریض ہے، تنگ دست ہے، یا اولاد جس کو ستاتی ہے تو ہم اس کو یہ کہیں کہ بس اس کو تو گناہ کی سزا میں بھی بڑے پاپ کیے تھے، تو یہ ضروری نہیں ہے، تکلیفیں انبیاء علیہ السلام کو بھی آئی ہیں تو ان کو کون سے گناہ کی سزا تھی، نبی تو معصوم ہوتا تھا، کربلا والوں پر تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا، ان کی کون سی مطلب خطا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ معاملہ پیش آیا، تو یہ امتحانات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات گناہ کی سزا ہوتی ہے، بعض اوقات امتحان بھی ہوتا ہے، تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ اس کو سزا مل رہی ہے اور اس کو امتحان مل رہا ہے، یہ ہمارے پاس اس کا کوئی پیمانہ نہیں، تو ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے مجاز نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر دیجیے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ بہتر کرے، اور ہم کو یہی عرض کریں گے کہ یا اللہ دنیا میں بھی تکلیف سے بچا لے اور آخرت بھی تکلیف سے بچا لے، ادھر بھی موج کرے ادھر بھی موج کرے، کیونکہ ہم تو معمولی سا میں نے کہا نا درد سر بھی اپنے سے برداشت نہیں ہوتا، صحیح بات صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ بغیر امتحان کے ہمیں پاس کر دیں اور فل پاس کر دیں، اس کی بارگاہ بھی کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ ادھر بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، دنیاوی طور پر بھی کہ اگر غربت اور تندرستی ہوئی
تو ہمارے لیے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ شکوہ ہم سے سرزد ہو سکتا ہے, اور بعض اوقات یہ غربت اور مسکینی جو ہے کفر تک لے جاتی ہے, بعض اوقات مسکینی کفر تک لے جاتی ہے, بندہ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور نعوذ باللہ جہالت کی وجہ سے کفریات تک بکتا ہے, یہ بھی دیکھا ہے. تو اس لیے مطلب اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے. تو اگر غربت ہے, تنگ دستی ہے, تو اس کو برا نہ سمجھے, بلکہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا. اصل مالدار دولت مند دنیا کا یا اصل مالدار اس کو نہ سمجھے, اصل مالدار وہ ہے جو قبر میں ایمان سلامت لے کر چلا گیا اور اس کے پاس نیکیوں کا خزانہ ہے. خدا کی قسم اصل مالدار یہی ہے, قابل رشک بھی یہی ہے. میرے نزدیک پرائم منسٹر قابل رشک نہیں ہے, میرے نزدیک کوئی منسٹر قابل رشک نہیں ہے, میرے نزدیک گورنر یا میئر یا کوئی افسر قابل رشک نہیں ہے. میرے نزدیک تو وہ قابل رشک ہے کہ جو بے شک مطلب غربت و افلاس اور بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مر گیا, اور جس کو لاوارث سمجھ کر لوگوں نے بے شک چندہ کر کے دفن کر دیا, لیکن یہ خوش نصیب اپنی قبر میں اس حال میں گیا ہے کہ اس کے پاس اس کا ایمان موجود ہے. خدا کی قسم میرے نزدیک یہ غریب فقیر قابل رشک ہے, اور جی چاہتا ہے کہ کاش اس فقیر کے سینے کا میں بال ہوتا, الیاس قادری بن کر دنیا میں نہ آیا ہوتا, کہ کم از کم ایمان لے کر وہ بندہ چلا گیا. ورنہ ایمانداری کی بات ہے کہ اس وقت جو ہم دنیا میں, خدا کی قسم بہت بڑا رسک ہے, بہت بڑا رسک ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. ہم آخرت میں قیامت کے روز کن کے ساتھ اٹھیں گے ہمیں کچھ نہیں پتا. کہ قیامت کے دن مجرموں کو الگ الگ کیا جائے گا نا, تو اس وقت 1000 میں سے 999 مجرم جو ہیں وہ الگ ہیں, 30,000 ایک آدمی یعنی کہ غیر مجرم ہوگا جو الگ ہوگا, 999 مجرم ہوگا. تو ہمارا پتہ نہیں کہ ان میں مطلب یعنی کہ ہم جائیں گے مجرموں میں جائیں گے یا نیکو کاروں میں جائیں گے, ہمیں کچھ پتا. اور اول تو ایمان ہی ساتھ لے جانے کی کوئی ہمارے پاس گارنٹی نہیں, تو اس لیے ہم تو ہر وقت مطلب یعنی کہ یہی سزا پا رہے ہمیں کہ ہم ہر وقت خوف سزا لیں کہ ہمارے ایمان کا کیا بنے. تو دنیا میں کوئی بھی قابل رشک نہیں سوائے صاحب ایمان کے, اور صاحب ایمان وہ جو قبر میں صاحب ایمان ہے. اس وقت صاحب ایمان ہونا یقیناً سعادت ہے, لیکن اصل سعادت اسی وقت ہے. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہی اصل صاحب ایمان اور وہی قابل رشک. ایک بزرگ ابراہیم نامی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند دوستوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا, تو راستے میں ہم نے ایک سفید رنگ کا خوبصورت سانپ دیکھا جس کے بدن سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. وہ سانپ بے چین سا تھا اور کسی تکلیف اور کرب میں مبتلا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اس سانپ نے دم توڑ دیا. اس کا خوشبودار بدن دیکھ کر وہ ابراہیم نامی بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں نیک گمان کیا اور اس خوشبودار سانپ کو کپڑے میں لپیٹ کر راستے سے الگ ایک مناسب جگہ پر دفن کر دیا. پھر ہم آگے بڑھے اور نماز مغرب سے پہلے ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا. تھوڑی دیر ہوئی تو ہمارے پاس 4 خواتین آئیں. ان میں سے ایک بولی کہ تم میں سے عمر کو کس نے دفن کیا؟ ہم نے کہا عمر کون؟ وہ بولی وہی سفید سانپ جسے تم میں سے کسی نے دفن کیا, وہی عمر تھا. وہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں آگے بڑھا, میں نے کہا خدا کی قسم اسے تو میں نے دفن کیا. تو وہ مجھ سے بولی کہ تم نے ایک تہجد گزار اور بہت زیادہ روزے رکھنے والے مومن جن کو دفن کیا ہے.
اس نے نبی آخر الزمان رحمت عالمیان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت کی. صفت ان کی تشریف آوری سے 400 سال پہلے آسمانوں پر سنی تھی, اور یہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا. میں نے یہ بات سن کر اللہ کا شکر ادا کیا, اور پھر ہم مکہ معظمہ میں پہنچے. یہ زمانہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. حج کے بعد ہم حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے, وہ اور اس سفید سانپ والا قصہ بیان کیا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, تم نے سچ کہا, میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اس جن کا تذکرہ سنا تھا. بھائیو, اس ایمان افروز حکایت سے یہ پتا چلا کہ جنات کئی کئی 100 سال کی عمر ہوتی ہے, اور یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور ثنا خانی کا سلسلہ نیا نہیں پرانا. زمین اور آسمان اس سے پہلے سے ہی مطلب گونج رہے ہیں, کیونکہ نے آسمان پر سنی تھی اس کی فکر. پہلے جنات کو آسمان پر جانے کی اجازت تھی, پہلے آسمان پر وہ جا سکتے تھے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اور یہ بھی پتا چلا کہ ایسے خوش نصیب بھی ہوئے ہیں کہ جو ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ظاہری تشریف آوری سے پہلے ہی ان پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کر چکے تھے. اور ایسے بد نصیب بھی ہوئے کہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں سے دیدار کیا اور ایمان سے محروم رہے. تو نصیب اپنا ہو.